بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پیش خدمت ہے ابن صفی کی جاسوسی دنیا ناول نمبر 35 برف کے بھوت. یہ پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے ہے. مزید کتابوں کے لیے رابطہ کیجیے 03067878222 یا پھر ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 1.
جلد نمبر 11 ناول جاسوسی دنیا. ناول نگار ابن صفی. کہانی نمبر 33 برف کے بھوت. کہانی نمبر 34 پرہول سناٹا. کہانی نمبر 35 چیختے دریچے. اسرار پبلیکیشنز الکریم مارکیٹ مین کبیر سٹریٹ اردو بازار لاہور. فون نمبر 7357022 7321970. جملہ حقوق محفوظ. اس ناول کے نام مقام کردار اور کہانی سے تعلق رکھنے والے اداروں کے نام فرضی ہیں. پبلشر خالد سلطان. پرنٹر ہاشم انٹرپرائزز. سیل ڈپو عثمان ٹریڈرز الکریم مارکیٹ مین کبیر سٹریٹ اردو بازار لاہور. فون نمبر 7321970. جاسوسی دنیا نمبر 33 برف کے بھوت مکمل ناول. پیش رس. جاسوسی دنیا کا 33 کارنامہ اور 6 خاص نمبر ہے. اس کی کہانی ٹیکم گڑھ اور سیتل گھاٹی کے خوفناک ماحول کے گرد گھومتی ہے. برفانی پہاڑیوں اور گپاؤں میں ایک ایسی تلسماتی فضا ملتی ہے جہاں پہنچ کر آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے. پہاڑیوں پر 1.5 فٹ لمبے پنجوں کے نشانات اور برف کے بھوت واہما نہ تھے. انہیں لوگوں نے دیکھا تھا. پر اسرار طور پر نوجوان عورتوں اور مردوں کا غائب ہونا ایک بھیانک سازش کا نتیجہ تھا. مگر سازشی اور مجرم کون تھا؟ یہ ایک عجیب و پراسرار کہانی تھی. فریدی اپنے انوکھے انداز سے اسرار سے پردہ اٹھاتا ہے. پہلی بار اس کا مقابلہ ایسی شخصیت سے ہوتا ہے جو صرف مجرم نہیں ہے بلکہ انسانیت کا دشمن ہے. اس کے بھیانک ارادے ساری دنیا کے لیے تباہ کن ہیں. فریدی اپنی زندگی کی بازی لگا کر اس سے مقابلہ کرتا ہے. فریدی کے ساتھیوں میں غزالہ، شہناز، میجر نصرت کے علاوہ آپ کو عجیب و غریب شخصیتیں اور بھی ملیں گی. ان میں ایک فرزانہ ہے جسے بڑے بڑے الفاظ بولنے کا خبت ہے. دوسرا قاسم ہے جو اب طاقتور ہے، موٹا ہے، بھدا ہے، بے وقوف ہے مگر انتہائی مخلص ہے. جسے عشق کی تلاش ہے مگر عشق جس سے کوسوں دور بھاگتا ہے. گرومی کا کردار عجیب و غریب ہے. وہ ذہن پر ایک عجیب تاثر چھوڑ جاتا ہے اور ڈاکٹر سڈلر، میرا دعویٰ ہے کہ آپ اسے کبھی نہ بھول سکیں گے. ابن صفی کے جادو نگار قلم نے اس بار تحیر و استجاب کی آتش بازیوں میں رن و تلسمات کے کہکا آفرین پھول کھلائے ہیں. ایک بار پھر انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کے قلم کی انگڑائیوں میں لافانی دلچسپیوں اور انوکھے پن کا خزانہ پوشیدہ ہے. ایک شہنشاہ کی طرح وہ جب اور جس طرح چاہتے ہیں اپنے قلم کو دلچسپ سمتوں میں موڑ دیتے ہیں. برف کے بھوت ان کے خوشہ چینیوں کے لیے ایک بار پھر سلائے عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے. کا پیغام لاتا ہے پبلشر. صفحہ نمبر 5 پر اسرار نشانات. موسم بہار کا آخری پرندہ بھی دردناک آوازوں میں کراہتا ہوا اڑ گیا. ٹیکم گڑھ کی پہاڑیوں میں برف گرنے لگی تھی. پہاڑی نالوں کی سطحیں جم گئی تھیں لیکن ان کے نیچے اب بھی پانی بہہ رہا تھا اور جہاں برف کی تیز زیادہ موٹی نہیں تھی وہاں سے لہریں تک صاف دکھائی دیتی تھیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سورج نکل آتا اور چند ہی گھنٹوں میں برف کی تہ پگھل جاتی اور نالے پھر اپنی پہلی سی طوفان ہیزیوں کے ساتھ بہنے لگتے. درختوں کی شاخیں پتیوں سے محروم تھیں. البتہ سدا بہار درخت اب بھی اپنی سبز قبا سمیت پرغرور انداز میں سر اٹھائے کھڑے تھے. سردیوں میں ساری رونق ختم ہو جاتی ہے. درختوں کے تنوں سے لپٹی ہوئی خوردرو بیلیں اپنے زرد نیلے اور سرخ پھولوں سمیت سیاہ رنگ کی پتلی ڈوریوں کی شکل میں تبدیل ہو کر جھولتی رہ جاتی ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے گوشت چھوڑ کر ہڈیاں پھینک دی ہوں. اس موسم میں میدانوں کے وہ سیاح بھی نہیں دکھائی دیتے جو رومان کی تلاش میں یہاں آتے ہیں. وہ تخیل پرست نوجوان بھی نہیں نظر آتے جو موسم بہار میں یہاں کے لکڑی کے مکانوں میں بیٹھ کر اسٹرانگ قسم کی کافی اور تلخ تمباکو والے سگاروں کے ساتھ خود کو سوئٹزرلینڈ کے کسی گاؤں میں محسوس کرتے ہیں. سردیوں کے موسم میں اگر ٹیکم گڑھ کی پہاڑیوں میں رائفلوں کی آوازیں نہ گونجتی رہیں تو اسے مردوں کی بستی بھی سمجھا جا سکتا ہے. بڑے بالوں والی لومڑیوں اور بھیڑیوں کے شکاری ہی یہاں تھوڑی سی زندگی پیدا کر دیتے ہیں. وہ بھی یہاں کے مقامی باشندے نہیں ہوتے، میدانی علاقوں سے آتے ہیں. علاقائی حکومت معقول معاوضے پر انہیں شکار کی اجازت دے دیتی ہے، اور انہیں کی بدولت شونگلو قوم کے افراد سردیوں میں بھی تھوڑی بہت کمائی کرتے رہتے ہیں. وہ شکار کیے ہوئے جانوروں کی کھالیں اتارتے ہیں اور ان میں نمک لگا کر اس طرح پیک کرتے ہیں کہ وہ کافی عرصے تک تیزی کی شکل دیکھے بغیر بھی خراب نہیں ہوتی. ان کے علاوہ یہاں سردیوں میں دوسرے مزدوروں کو عموماً ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہی بیٹھا رہنا پڑتا ہے. شکاریوں کی بدولت یہاں کے کئی ہوٹل سردیوں میں بھی آباد رہتے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ اہمیت فزاروں کو حاصل ہے. مقامی باشندے اسے رشک ارم بھی کہتے ہیں. موسم بہار میں تو یہ سچ مچ رشک ارم ہی معلوم ہوتا ہے. یہ اتنی بلندی پر واقع ہے کہ یہاں سے دور دراز کے پہاڑی سلسلوں کی برفانی چوٹیاں صاف دکھائی دیتی ہیں، اور اسی بنا پر زیادہ تر شکاری یہیں قیام کرتے ہیں. یہاں سے انہیں اپنے شکار پر نظر رکھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. فزارو لکڑی کی ایک خوبصورت اور سادہ سی عمارت ہے. مسافروں کے قیام کے لیے اس میں 20 کمرے ہیں. اس کی بیرونی دیواریں جو بڑے بڑے گول شتیروں کو جوڑ کر بنائی گئی ہیں، بھورے رنگ کے وارنش سے رنگی ہوئی ہے. اندر کی طرف لگے ہوئے سپاٹ تختوں پر سفید کا پینٹ ہے، اور اندر سے یہ دیواریں پہلی نظر میں لکڑی کی نہیں معلوم ہوتی. آج مطلب صبح سے ابر آلو تھا اور برف گرنے کے سارے امکانات موجود تھے، لیکن فزاروں کی چمنیاں سمسان پڑی تھیں. حتیٰ کہ باورچی خانے کی چمنی سے بھی دھواں نہیں اٹھ رہا تھا. ٹیکم گڑھ کا ایک پولیس آفیسر چند کانسٹیبلوں کے ساتھ صبح ہی سے وہاں موجود تھا، اور فزاروں کے منیجر کا چہرہ اس طرح سفید پڑ گیا تھا جیسے اس پر بھی برف کے ذرات کی تہ جم گئی ہو. یہ ایک بھاری بھرکم مگر معصوم صورت آدمی تھا. عمر 50 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی. آنکھیں بڑی اور عمر کی مناسبت سے غیر معمولی طور پر چمکیلی تھیں. چہرہ بھرا ہوا تھا، لیکن اس پر کرختگی کی بجائے نرماہٹ تھی، ایسی نرماہٹ جسے عام طور پر نرم دلی سے منسوخ کیا جاتا ہے. اس وقت وہ بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہا تھا. کبھی وہ ڈائننگ ہال میں بیٹھے ہوئے پولیس والوں کی طرف دیکھتا تھا، اور کبھی برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑیوں پر نظریں جما دیتا تھا. لڑکی کا کیریکٹر کیسا تھا؟ دفتن پولیس آفیسر نے اسے مخاطب کیا. کیریکٹر، منیجر آہستہ سے بولا، میری دانست میں تو وہ بری لڑکی نہیں تھی. آپ اپنی دانست کو رہنے ہی دیجیے، پولیس آفیسر نے منہ بگاڑ کر کہا. میں دوسروں کی رائے پوچھتا ہوں. تب بھی آپ زیادتی کر رہے ہیں، منیجر ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا. دوسروں کی رائے دوسروں سے پوچھیے. پولیس آفیسر اس تف جواب کو اپنے ایک ساتھی کی طرف متوجہ ہو کر ٹال گیا. منیجر مستربانہ انداز میں اپنی انگلیاں کاؤنٹر پر کھٹکھٹاتا رہا. تھوڑی ہی دیر بعد ڈائننگ ہال میں 6 متنفس داخل ہوئے، جن میں 4 عورتیں اور 2 مرد تھے. مردوں میں ایک بوڑھا مگر وجیہ اور کافی تندرست تھا، دوسرا ایک قبول صورت اور قبول حفصہ نوجوان تھا. عورتوں نے اپنی کھال والی سرمائی ٹوپیاں اس طرح جھکا رکھی تھیں کہ خد و خال کا صحیح اندازہ لگانا دشوار تھا. ان سبوں نے لمبی لمبی پوستینیں پہن رکھی تھیں. فرمائیے، منیجر ان کی طرف بڑھتا ہوا بولا. پولیس والے بھی انہیں گھور رہے تھے. مجھے رشید الزماں کہتے ہیں، ممر آدمی نے کہا. کیا آپ کو ہمارا تار نہیں ملا؟ او ہو، جی ہاں تار ملا تھا، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں کوئی خدمت نہ کر سکوں گا. کیوں؟ نوجوان اسے گھور کر بولا. ساری لڑکیاں چلی گئیں، یہاں ایک حادثہ ہو گیا ہے، منیجر ہاتھ ملتا ہوا بولا. لڑکیاں؟ حادثہ؟ ممر آدمی کے لہجے میں حیرت تھی. میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا. جی ہاں لڑکیاں، وہی تو سب کچھ تھیں. نہ میں کھانا پکا سکتا ہوں اور نہ سرو کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ممر آدمی نے سر ہلا کر کہا، لیکن وہ اب بھی جواب طلب نظروں سے منیجر کی طرف دیکھ رہا تھا. اور پھر آپ کے ساتھ لیڈیز بھی ہیں، منیجر نے کہا. میرا خیال ہے کہ واقعہ معلوم ہونے کے بعد وہ خود بھی یہاں ٹھہرنا پسند نہ کریں گی. تو بتائیے نا واقعہ، نوجوان جھجھلا کر بولا. آخر اب ہم کہاں جائیں گے؟ آپ کو ایک ماہ پہلے ہی مطلع کر دیا گیا تھا. جناب والا، آپ کا غصہ بجا ہے، منیجر نے غم انگیز انداز میں کہا، لیکن حادثات اچانک ہی ہوتے ہیں. پولیس والے بدستور خاموش بیٹھے رہے. البتہ ان کا آفیسر اس مختصر سی ٹولی کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا. کچھ بتائیے گا بھی، نوجوان بولا. منیجر پولیس والوں کی طرف دیکھ کر رہ گیا. چند لمحے کچھ سوچتے رہنے کے بعد اس نے کہا، ہماری ایک لڑکی کو کوئی پچھلی رات اٹھا لے گیا، برف پر 1.5 فٹ لمبے. اس کا جملہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ پولیس آفیسر میز پر ایک زوردار گھونسا مار کر کھڑا ہو گیا. تو سب چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے. نوجوان نے اسے نیچے سے اوپر تک گھور کر دیکھا. فضول باتیں نہیں، پولیس آفیسر نے منیجر کو مخاطب کیا، اپنے بزنس کی باتیں کیجیے. جناب والا وہی کہنے جا رہا تھا، منیجر کی خوش اخلاقی میں ابھی کوئی فرق نہ آیا. پھر اس نے اجنبیوں کی طرف مڑ کر کہا، ساری لڑکیاں خائف ہو کر شہر چلی گئی ہیں، اور میں فی الحال دوسرے ملازمین کا انتظام نہیں کر سکتا، بلکہ ہو ہی نہیں سکتا. نئے آدمی آپ کی تکلیف کا باعث ہوں گے. اس کی فکر نہ کیجیے، نوجوان مسکرا کر بولا، ہم اپنی خدمت آپ کر لیں گے، ہمیں صرف جگہ چاہیے۔ اوہو، تب تو کمرے ایک ماہ قبل ہی سے محسوس کر دیے گئے تھے، مگر لیڈیز کے لیے بھی آپ فکر مند نہ ہوں، نوجوان نے کہا، ہمارے چار ساتھی سامان کے ساتھ آ رہے ہیں، ہم لیڈیز کی بھی حفاظت کر لیں گے۔ آخر بات کیا ہے، ممر آدمی نے پوچھا۔ اس اثناء میں پولیس آفیسر میز سے اٹھ کر ان کے قریب آ گیا تھا۔ اس نے ان سے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ مسافر ہیں، کچھ دن شکار کھیلیں گے اور واپس چلے جائیں گے، نوجوان نے کہا، اور پھر مینیجر کی طرف مڑ کر بولا، تو پھر ہمیں ہمارے کمرے دکھا دیجیے۔ مسافر، پولیس آفیسر نے جھجھلا کر کہا، میں آپ سے آپ کا نام اور پتہ پوچھ رہا ہوں، ابھی ہم سب ہوٹل کے رجسٹر میں اپنا نام اور پتہ تحریر کریں گے، اس نے خندہ پیشانی سے جواب دیا۔ عورتیں بے اختیار مسکرا پڑی۔ مینیجر اٹھ کر انہیں کمرے دکھانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ پولیس آفیسر اسے گھور کر بولا، ابھی ان کمروں کی طرف کوئی نہیں جا سکتا۔ مینیجر بے بسی سے مسافروں کی طرف دیکھنے لگا۔ ظاہر ہے کہ ہم اس کمرے میں نہ جائیں گے، نوجوان نے آفیسر سے کہا۔ کس کمرے میں؟ آفیسر کی آنکھوں سے شبہ جھانکنے لگا۔ جہاں واردات ہوئی ہے۔ آپ کو کیا علم کہ واردات کسی کمرے میں ہوئی ہے؟ آفیسر نے تیز لہجے میں پوچھا۔ بالکل سامنے کی بات ہے، اس نے مسکرا کر کہا، ظاہر ہے کہ اسے سوتے وقت ہی کوئی اٹھا لے گیا ہوگا، اور اس موسم میں وہ کسی کمرے ہی میں سوئی ہوگی۔ آفیسر اسے چند لمحے گھورتا رہا، پھر مینیجر سے بولا، کمرے کے دروازے کے سامنے والے فرش پر میں کسی قسم کے نئے نشانات دیکھنا پسند نہ کروں گا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ مطلب یہ کہ میں فوٹوگرافروں کا انتظار کر رہا ہوں، آفیسر نے کہا، ان کے آنے سے قبل کسی کو اس طرف سے نہ گزرنا چاہیے۔ بہت بہتر، مینیجر بولا، لیکن آپ لوگوں کے کمرے ادھر نہیں ہیں۔ پولیس آفیسر کچھ کہے بغیر اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ گیا۔ مینیجر نے سر کے اشارے سے آنے والے کو اندر چلنے کو کہا۔ ڈائننگ ہال سے نکلتے ہی محمد آدمی نے مینیجر سے پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ کیا بتاؤں جناب، انہونی پچھلی رات بھی کسی وقت برف باری ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ یہاں کی لڑکیوں میں سے ایک جو اپنے کمرے میں سوئی تھی، پراسرار طور پر غائب ہو گئی۔ باہر کھڑکی کے نیچے برف میں 1.5 فٹ لمبے انسانی پیروں کے نشانات ملے ہیں۔ کیا؟ نوجوان چلتے چلتے رک گیا۔ اس کے ساتھ سب ٹھہر گئے۔ عورتوں نے اپنی بالدار ٹوپیاں اوپر کرنی، ان کے چہروں پر استجاب اور خوف کے ملے جلے آثار تھے۔ جی ہاں، مینیجر سر ہلا کر بولا، 1.5 فٹ لمبے نشانات جو اب بھی قائم ہیں، اور کمرے کے اندر بھیگے ہوئے پیروں کے دھبے جو خشک ہو جانے کے بعد بھی موجود ہیں۔ اس کے غائب ہو جانے کے متعلق صبح معلوم ہوا؟ نوجوان نے پوچھا۔ جی ہاں، اور پھر بقیہ لڑکیاں کسی طرح نہ رک سکی۔ مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں آپ کی خدمت سے محروم ہو گیا۔ فزارو اپنی سروس کے لیے پورے شہر میں مشہور ہے۔ تو اب یہ پولیس والے کیا کر رہے ہیں؟ نوجوان نے کہا۔ کریں گے کیا، مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ یہ لوگ میرے متعلق کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے، کیونکہ میں اپنی لڑکیوں پر کڑی نظریں رکھتا ہوں، انہیں غلط راستوں پر نہیں جانے دیتا۔ وہ گفتگو کرتے ہوئے ان کمروں کے سامنے آ گیا۔ آپ کے پاس کمرے تو کل 20 عدد ہیں، نوجوان بولا، ایک ایک کمرہ ان لڑکیوں کے قبضے میں ہوگا۔ ویسے ہی برسبیل تذکرہ، کتنی لڑکیاں یہاں تھیں؟ 8، لیکن ان کے لیے صرف 2 کمرے ہیں۔ تو وہ لڑکی اس کمرے میں تنہا نہیں تھی؟ تنہا تھی، وہ دراصل ہیڈ ویٹریس تھی، اس لیے الگ سوتی تھی۔ اس کا چھوٹا کمرہ الگ ہے، اسی سے ملا ہوا دوسرا بڑا کمرہ ہے جس میں بقیہ ساتھ سوتی تھی۔ انہوں نے بھی پچھلی رات کو کوئی آواز نہیں سنی تھی؟ نوجوان نے پوچھا۔ جی نہیں، یہ دیکھیے، یہی آپ کے کمرے ہیں، میں نے اس کا خاص خیال رکھا تھا کہ سب ایک ساتھ ہوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، میں ان حضرات کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں۔ او شکریہ، آپ جا سکتے ہیں، نوجوان نے کہا۔ مینیجر کے قدموں کی آوازیں دور ہوتی گئیں۔ کیوں فریدی میاں؟ محمد آدمی نے مسکرا کر کہا، اب بھلا تمہارا دل شکار میں کیوں لگنے لگا؟ عورتیں ہنس پڑی، لیکن ان کی آوازوں میں خوف تھا۔ نہیں، ضروری نہیں کہ یہ کیس مجھے اپنی طرف متوجہ ہی کر لے، فریدی بولا۔ کچھ دیر بعد وہ سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے راستے کی تھکن اتار رہے تھے۔ کمرے کے آتش دان میں کچھ آگ باقی تھی، اور انہیں کوئلوں کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ میں کوئلوں کے لیے کہتا آؤں، نوجوان اٹھتا ہوا بولا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ راہداری میں باریک قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ آنے والا وہی پولیس آفیسر تھا جس سے کچھ دیر قبل ان کی گفتگو ہوئی تھی۔ کیا آپ حضرات اپنے نام اور پتے نوٹ کرا دیں گے؟ اس نے اپنی نوٹ بک کے اوراق الٹتے ہوئے کہا۔ نوجوان کے ماتھے پر بل پڑ گئے، لیکن دوسرے ہی لمحے میں مسکرا کر کہا، ضرور ضرور، مجھے احمد کمال کہتے ہیں، اور آپ نواب رشید الزماں صاحب ہیں۔ اس کے بعد اس نے پتے بھی لکھا دیے۔ آپ کے کچھ اور بھی ساتھی ہیں؟ سب انسپیکٹر نے پوچھا۔ جی ہاں، 4، وہ بھی آ ہی رہے ہوں گے۔ ان میں سے ایک صاحب ساجد حمید ہیں، دوسرے قاسم رضا، تیسرے کرنل شمشاد، اور چوتھے زاہد کریم۔ آپ کچھ خیال نہ کیجیے گا، پولیس آفیسر نے نام اور پتے لکھ لینے کے بعد کہا، یہاں قیام کرنے والے تمام مسافروں کے نام اور پتے ہمیں نوٹ کرنے پڑیں گے، اور پھر آپ کے ساتھ تو خواتین بھی ہیں، لیکن انہیں یہاں اس موسم میں تکلیف ضرور ہوگی. وہ چند لمحوں کے لیے رکا, پھر اس کی طنز میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی. مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ہمارے ملک کی خواتین بھی سردیوں کے شکار میں دلچسپی لینے لگی ہیں, اور یہ حقیقتاً ایک حیرت انگیز بات ہے. قبل اس کے کہ نواب رشید الزمان جلا کر کچھ کہتے, وہ کمرے سے جا چکا تھا. عجیب بدتمیز آدمی ہے, نواب صاحب کی لڑکی غزالہ بولی. ڈر گئے ہیں, فریدی مسکرا پڑا. یہ آپ نے اپنا پتہ اور پیشہ غلط کیوں لکھایا ہے؟ غزالہ نے اس سے کہا. مصلحتاً یہاں لوگوں سے ملنے ملانے میں شکار کا مزہ کرکرا نہیں کرانا چاہتا, فریدی بولا. اس نے یہ بات حقیقتاً بالکل ٹھیک کہی تھی. شکار کا مزہ واقعی کرکرا ہو جاتا. یہاں اس کے بتیرے جان پہچان والے تھے اور ان کے علاوہ نئے بھی پیدا ہو سکتے تھے. محکمہ سراغ رسانی کا سپرنٹینڈنٹ میجر نصرت تو اسے کسی طرح ہوٹل میں ٹھہرنے ہی نہ دیتا. ہمیں ہراساں کرنے کی صحیح لاحاصل ایک عورت بڑبڑائی اور فریدی برا سمو بنا کر دروازے کے باہر دیکھنے لگا. یہ عورت راستہ بھر اس کے لیے باعث کوفت بنی رہی تھی. اسے گفتگو کے دوران میں بڑے بڑے الفاظ بولنے کا حق تھا. یہ نواب صاحب کے دوست کرنل شمشاد کی لڑکی فرزانہ تھی. شکار کا پروگرام فریدی ہی نے بنایا تھا, لیکن اسے گمان بھی نہ تھا کہ کچھ عورتیں بھی گلے لگ جائیں گی. سرجنٹ حمید کے لیے تو دلچسپی کا بہترین سامان ہو گیا تھا, لیکن فریدی مستقل طور پر اکتاہٹ کا شکار تھا. مجھے ڈائننگ ہال میں ٹھہرنا چاہیے, فریدی نے نواب رشید الزمان سے کہا, ورنہ کہیں حمید صاحب اس آفیسر سے لڑنا پڑے. حمید کی پرانی دوست شہناز نے ناک سکوڑ کر غزالہ کی طرف دیکھا اور غزالہ مسکرا پڑی. حمید صاحب غیر شعوری طور پر بزلہ سنج واقعہ ہوئے ہیں, فرزانہ نے ہنس کر کہا. فریدی کے لیے کمرے میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا. فریدی کو فرزانہ سے سچ مچ ضد سی ہو گئی تھی, کیونکہ عورتوں کو شکار کے لیے اسی نے اکسایا تھا. اسی نے سب سے پہلے نواب رشید زمان کی لڑکی غزالہ کو اس پر آمادہ کیا. پھر زاہد کریم کی بیوی صوفیہ بھی تیار ہو گئی. یہ ایک نو گرفتار جوڑا تھا, یعنی ان کی شادی حال ہی میں ہوئی تھی. زاہد کریم نواب رشید زمان کے رشتہ داروں میں سے تھا. فریدی کمرے سے اٹھ کر ڈائننگ ہال میں چلا آیا. یہاں اب بھی خاصی بھیڑ اکٹھا ہو گئی تھی. کچھ اور آفیسر بھی آ گئے تھے, ان میں محکمہ سرک رسانی کا سپرنٹینڈنٹ میجر نصرت بھی تھا. فریدی نے اسے نہیں دیکھا تھا, ورنہ وہ شاید اس طرح بے دھڑک ڈائننگ ہال میں داخل نہ ہوتا. ہیلو, میجر نصرت متحرانہ انداز میں فریدی کی طرف مڑا. ارے آپ, مسافر کرتے وقت فریدی اسے ایک خالی گوشے کی طرف کھینچ لے گیا. تو کیا ان نئے آنے والوں میں سے آپ بھی ہیں؟ میجر نصرت نے پوچھا. جی ہاں, آپ نے مجھ پر ظلم کیا ہے, بوڑھے میجر نصرت نے مسکرا کر بزرگانہ انداز میں کہا. میری موجودگی میں ہوٹل کا قیام زیادتی ہے آپ کی. میں جانتا تھا کہ آپ کو شکایت ہوگی, لیکن میرے ساتھ اور بھی ہیں, ان کا بھی انتظام ہو سکتا تھا. دراصل ہم شکار کی گھر سے آئے ہیں اور یہ ہوٹل اس کے لیے بہت مناسب ہے. ٹھیک ہے, میجر نصرت ہنس کر بولا. نہ یہاں آپ کے قدم آتے اور نہ یہاں ایک دلچسپ واردات ہوتی. اوہ, تو کیا آپ کی نظروں میں ان نشانات کی کوئی اہمیت نہیں؟ فریدی نے سنجیدگی سے پوچھا. آپ نے وہ نشانات دیکھے؟ نہیں, ابھی تو نہیں. آئیے میرے ساتھ, یہ ٹیکم گارڈ ہے, یہاں آئے دن اس طرح کے شعبدے نظر آتے ہیں, میجر نصرت نے کہا. وہ دونوں باہر جانے لگے. وہ آفیسر جس نے فریدی وغیرہ کے نام اور پتے لکھے تھے انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا. شعبدے میں نہیں سمجھا, فریدی بولا. اوہو, میجر نصرت نے کہا, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیڑھ فٹ لمبے پیروں کے نشانات کسی زیروح کے ہیں؟ فریدی کچھ نہ بولا. وہ دونوں اس کھڑکی کے نیچے آئے جہاں وہ عجیب غریب نشانات اب بھی موجود تھے. ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر دو کانسٹیبل ان کی حفاظت کر رہے تھے. فریدی نے ان نشانات پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی اور زمین سے 12 فٹ اونچی کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا. اتنے میں کچھ اخبارات کے رپورٹر آ گئے. انہوں نے برف پر پڑے ہوئے نشانات کے فوٹو لینے چاہے, لیکن کانسٹیبلوں نے روک دیا. میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا, میجر نصرت فریدی سے کہہ رہا تھا, خواتین کا یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں. کیا اس سے پہلے بھی کبھی یہاں اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا ہے؟ فریدی نے پوچھا. واقعہ تو کوئی نہیں ہوا, میجر نصرت نے کہا, لیکن پچھلے 15 دنوں سے اس قسم کے نشانات مختلف جگہوں پر دیکھے جا رہے ہیں. 15 دن سے, فریدی کسی سوچ میں پڑ گیا. اس کی نظریں بڑی بے چینی سے گرد و پیش کا جائزہ لے رہی تھی. ٹھیک کھڑکی کے نیچے 2 نشانات تھے, ان کے علاوہ اور کہیں اس قسم کا کوئی نشان موجود نہیں تھا. بڑی عجیب بات ہے, فریدی آہستہ سے بڑبڑایا. گویا وہ دیو آسمان سے ٹپکا تھا. فریدی صاحب, میرا خیال ہے کہ جس وقت برف گر رہی تھی اس وقت یہ واردات ہوئی اور بقیہ نشانات پر ہو گئے, اور وہ دونوں نشانات برف باری ختم ہو جانے کے بعد بنائے گئے ہیں. ہو سکتا ہے, مگر کیا ان نشانات کے علاوہ صبح یہاں کچھ دوسرے ایسے نشانات بھی دیکھے گئے تھے جو ان کی طرح غیر معمولی نہ رہے ہوں؟ جی نہیں, برف کی سطح بے داغ تھی. کم از کم 200 گز کے رقبے میں کوئی دوسرا نشان نہیں تھا. تب تو پھر میرے خیال سے یہ بات بھی درست نہیں کہ برف باری کے بعد یہ نشان بنائے گئے، ظاہر کے آنے والا اپنے پیروں سے چل کر یہاں تک آیا ہوگا۔ میجر نصرت کچھ نہ بولا، اس کی نظریں کھڑکی پر جمی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے سکوت طاری ہو گیا۔ کھڑکی سے البتہ کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ اندر شاید محکمہ سراغ روسان کے فوٹوگرافر نشانات کے فوٹو لے رہے تھے۔ اچھا، اندر والے نشانات، فریدی تھوڑی دیر بعد بولا۔ آئیے وہ بھی دکھاؤں، میجر نصرت نے کہا۔ نہیں، پھر دیکھ لوں گا، فریدی نے کہا۔ اس کی نظریں اپنے بکیا ساتھیوں پر جمی ہوئی تھی۔ سرجنٹ حمید اور دوسرے لوگ باربردار کلیوں کے ہمراہ ہوٹل کی طرف آ رہے تھے۔ سرجنٹ حمید نے اپنے ہاتھ میں ایک سوٹ کیس لٹکا رکھا تھا۔ وہ سب لمبی لمبی پوستینے اور بالدار ٹوپیاں پہنے ہوئے تھے۔ کرنل شمشاد ادھیڑ عمر اور گٹھیلے جسم کا آدمی تھا۔ اس کی فرنچ کٹ داڑھی بھی بھورے رنگ کی تھی، جس میں کہیں کہیں سفید بال بھی نظر آ رہے تھے، لیکن چہرے کی جلد پر بڑھاپے کے آثار نہیں تھے۔ آنکھیں سختگیر آدمیوں کی سی تھی، حد و خال تیکھے تھے، لیکن وہ اسی وقت تک غصہ ور معلوم ہوتا تھا جب تک خاموش رہتا تھا، اور جب گفتگو کرتا تو کم از کم کسی نئے آدمی کو تو اپنے قیاس پر سخت شرمندگی ہوتی تھی۔ شرمندگی کی بات بھی تھی، کیونکہ کرنل کا لہجہ ہمیشہ محبت آمیز ہوا کرتا تھا۔ آواز میں بلا کی نرمی تھی۔ بہرحال 100% لوگ اس کی شکل سے اس کے کردار کا غلط ہی اندازہ لگاتے تھے۔ زاہد کریم چھریرے بدن کا نوجوان تھا۔ اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی جو اسے عام آدمیوں سے مختلف ظاہر کرتی۔ البتہ تیسرا آدمی قاسم رضا ایسا تھا جو اپنے ڈیل ڈول کے اعتبار سے پوری پارٹی میں نمایاں نظر آ رہا تھا۔ بس وہ ایسا ہی تھا کہ اس کے ملنے والے ابھی تک یہی فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ اسے ایک مینار نما گنبد سمجھیں یا گنبد نما مینار۔ سرجنٹ حمید نے اس کے متعلق صرف ایک جملہ اپنی ڈائری میں نوٹ کیا تھا، وہ یہ کہ قاسم شاید اوج بن انک کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ بہرحال قاسم کی انتہائی درجہ لمبائی اور چوڑائی دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کیے بغیر نہیں رہتی تھی۔ بقول حمید، چونکہ اس کی کھوپڑی ستہ سمندر سے بہت اونچی تھی، اس لیے وہاں سال بھر برف جمی رہتی تھی۔ فریدی اپنے ان چاروں ساتھیوں کو نشیب سے چڑھائی کی طرف آتے دیکھتا رہا۔ میجر نصرت کو کوئی خاص بات یاد آ گئی تھی، اس لیے وہ اپنے ماتحتوں کو روشنی بخشنے کے لیے اندر چلا گیا تھا۔ فریدی کے ساتھ ہی سڑک چھوڑ کر اسی ٹیکرے پر چڑھ آئے جس سے ہوٹل کو راستہ جاتا تھا۔ حمید سب سے آگے تھا اور اس طرح جھوم جھوم کر چل رہا تھا جیسے بہت زیادہ تھک گیا ہو۔ فریدی کھڑکی کے پاس سے ہٹ گیا۔ ہوٹل کے سامنے ابھی بھیڑ تھی اور پولیس والوں کی خاکی ٹوپیاں دور سے بھی پہچانی جا سکتی تھی۔ دفتر سرجنٹ حمید چلتے چلتے رک گیا۔ اس کے ساتھ والے اس سے دو چار قدم آگے بڑھ گئے، لیکن پھر انہیں بھی رک کر حمید کی طرف پلٹنا پڑا۔ فریدی ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کیا بات ہے؟ فریدی نے حمید سے پوچھا۔ کیا یہ سب ہمارے استقبال کے لیے تشریف لائے ہیں؟ حمید نے مجمع کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں، فریدی مسکرا کر بولا، ایک دلچسپ کیس۔ کیس؟ حمید کے ہاتھ سے سوٹ کیس چھوٹ پڑا۔ تو یہ نامراد ہم سے پہلے ہی پہنچ گیا، یہ کیا بےہودگی؟ فریدی نے جھک کر سوٹ کیس اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن حمید چپ چاپ کھڑا رہا۔ اس کی پھٹی پھٹی سی ویران آنکھیں خلا میں کسی نامعلوم نقطے پر جمی ہوئی تھی۔ یکایک وہ بھد سے برف پر بیٹھ گیا۔ حمید، فریدی نے جھنجھلا کر اسے مخاطب کیا، لیکن حمید دوسرے لمحے میں چت ہو چکا تھا۔ کرنل شمشاد وغیرہ بوکھلا کر اس کی طرف دوڑے۔ باربردار کلیوں نے بھی شاید سامان رکھنا ہی چاہا تھا کہ فریدی نے انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اس وقت اسے سچ مچ حمید کی اس حرکت پر غصہ آ گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سور نہ موقع دیکھتے ہو نہ محل، بس اپنی حرکتوں سے سروکار۔ کلی سامان اٹھائے ہوئے اس کے ساتھ قبروں تک آئے اور وہ سامان رکھوا ہی رہا تھا کہ قاسم حمید کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ حمید شاید اب تک بے ہوش تھا۔ قاسم کے چہرے پر ایک غم آلود سی سنجیدگی طاری تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے ہاتھوں پر کوئی لاش اٹھائے ہوئے ہو۔ نواب رشید الزماں وغیرہ بوکھلا کر آگے بڑھے، لیکن فریدی نے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ پھر قاسم اسے مسحری پر لٹانے ہی جا رہا تھا کہ حمید اس کے ہاتھوں سے پھسل گیا۔ شکریہ، اس نے آہستہ سے کہا اور ایک خالی کرسی پر بیٹھ کر بڑے بے تعلقانہ انداز میں کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ قاسم نے احمقوں کی طرح منہ بنا کر ایک جھیپا جھیپا سا کہہ کہا لگائے اور پھر اس طرح سنجیدہ ہو گیا جیسے ان کے کان یا ناک سے چوہا نکل پڑا ہو۔ صفحہ نمبر 17، 3 شکاری۔ سب لوگ بے ساختہ ہنس پڑے، لیکن بات کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ کرنل شمشاد اور زاہد کریم شاید نیچے رہ گئے تھے۔ حمید صاحب، کوئی نیا شگوفہ؟ فرزانہ کی کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ حمید نے فوراً ہی اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی کتاب نکالی اور اس کے ورق الٹتا رہا، پھر اسے دوبارہ جیب میں رکھتا ہوا بولا، برف میں ننے ننے پودے سڑ جاتے ہیں، لہٰذا آج کل نہ شگوفے ہوتے ہیں اور نہ پھول۔ قاسم نے ایک بے ہنگم سا کہہ کہا لگایا۔ اتنے میں میجر نصرت کمرے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حمید کی کرسی دروازے کے سامنے ہی تھی۔ اوہو، آپ؟ کیا بات تھی؟ میجر نصرت نے پوچھا۔ ارے میجر صاحب، حمید اٹھتا ہوا بولا، آئیے آئیے، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، میجر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، پھر اجنبیوں کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ فریدی مسکراتا ہوا اس کی طرف مڑا، آئیے میں آپ کا تعارف اپنے ایک بزرگ سے کراؤں، اس نے نواب رشید الزماں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اوہ ضرور ضرور۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس کیس کی گفتگو چھڑ گئی، اور جب حمید کو واردات کے متعلق معلوم ہوا تو اس نے الوؤں کی طرح اپنے دیدے پھرانے شروع کر دیے۔ پھر اس نے قاسم کو اشارہ کیا اور وہ دونوں اٹھ کر کمرے کے باہر چلے آئے۔ سنا تم نے، حمید نے قاسم سے کہا، 1.5 فٹ لمبے نشانات، تمہارے پیر کا سائز کیا ہوگا؟ حمید بھائی، میں اس وقت مغموم ہوں، قاسم گلوگیر آواز میں بولا۔ ہائیں، حمید اچھل کر بولا، اتنے لمبے چوڑے ہو کر بھی مغموم ہو؟ حمید بھائی، میری زندگی میں ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے، مجھے تم سے ہمدردی ہے، لیکن تم اتنی بلندی پر واقع ہوئے ہو کہ میں تمہیں دلاسہ دینے سے معذور ہوں۔ یہ حقیقت تھی، حمید اس کے شانوں سے بھی نیچا تھا۔ حمید بھائی، میں سچ مچ مغموم ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ زائد کریم کی بیوی اس کے ساتھ آئی ہے۔ ہاں ہاں، لیکن تمہیں کیوں پریشانی ہے؟ بہت بڑی ٹریجڈی، قاسم بسور کر بولا۔ مت بور کرو یار میرے، حمید اکتا کر بولا، چلو ہم بھی ان نشانات کی زیارت کرائیں۔ دونوں ڈائننگ ہال سے گزر کر باہر جانے لگے۔ حمید بھائی، یہاں سے میری واپسی محال ہے، میں یہیں مر جاؤں گا، برف میں دفن ہو جاؤں گا، اور جب برف پگھلے گی تو حمید بھائی میری لاش، قاسم کی آواز بھرا گئی۔ حمید نے سر اٹھا کر دیکھا، قاسم رومال سے اپنی آنکھیں خشک کر رہا تھا۔ حمید بھائی، مجھے الو مت سمجھیے، میری زندگی بڑی دکھ بھری ہے، قاسم نے کہا۔ عشق ہو گیا ہے کسی سے؟ حمید نے پوچھا۔ ابھی تو نہیں ہوا، قاسم نے حماقت امیز سنجیدگی سے کہا۔ حمید نے ایک بار پھر اسے گھور کر دیکھا۔ پولیس والے شاید اپنا کام ختم کر چکے تھے، کیونکہ ان نشانات کی گرداب کافی بھیڑ نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی قاسم اور حمید وہاں پہنچے، لوگوں کی دلچسپی ان نشانات سے ختم ہو گئی۔ وہ سب قاسم کو تحیر آمیز نظر سے دیکھنے لگے تھے، اور ان میں سے بہتروں کی نظریں اس کے پیروں پر بھی تھیں۔ ارے سچ مچ حمید بھائی، قاسم بڑبڑایا۔ ان نشانات کے متعلق یہ قاسم کا پہلا اور آخری جملہ تھا۔ اس کے بعد اس نے پھر اپنے غموں کا تذکرہ شروع کر دیا۔ حمید بہت شدت سے بور ہو رہا تھا۔ نشانات کو دیکھتے ہی اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ فریدی کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی۔ حمید کو اب شکار اور تفریح کی سلامتی خطرے میں نظر آ رہی تھی، اور وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کہیں عورتوں کو کسی دوسری جگہ منتقل نہ کر دیا جائے۔ حمید بھائی، میں مر جاؤں گا، قاسم نے پھر ہانک لگائی۔ یہاں نہیں، حمید بنا کر بولا، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے ڈائننگ ہال میں لایا۔ بیٹھو، اگر تم نے مجھے اپنی دکھ بھری داستان نہ سنائی تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ اس جملے پر قاسم نے ایسا منہ بنایا جیسے برا مان گیا ہو۔ میں واقعی بڑا بدنصیب ہوں، اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ شروع ہو جاؤ، اب کسی تمہید کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی، اور ہاں سنو، منظر نگاری کی ضرورت نہیں۔ منظر نگاری، قاسم نے حیرت سے کہا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ مطلب یہ کہ جب دو دل آپس میں ملتے ہیں تو قریب ہی کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹی سی، یا تو سورج غروب ہوتا رہتا ہے یا غروب ہی نہیں ہوتا، یعنی رات ہوتی ہے، اور ستارے مسکرا اٹھتے ہیں، کہکشا رمبایا فوکس ٹروٹ شروع کر دیتی ہے۔ واہ حمید بھائی، قاسم ہنسنے لگا۔ حمید اسے کھا جانے والی نظروں سے گھرتا رہا، اور وہ خود کسی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہی، پھر قاسم بولا، اچھا حمید بھائی، بھلا میری کیا عمر ہوگی؟ 10.5 سال؟ نہیں، آپ کو میری جان کی قسم۔ او بابا، میں کیا بتاؤں، ڈیل ڈول سے 4000 برس قبل کے معلوم ہوتے ہو۔ حمید بھائی، میں صرف 28 سال کا ہوں۔ چلو مان لیا پھر۔ اچھا میری بیوی کی کیا عمر ہوگی؟ کیا؟ ارے تمہاری بیوی کی عمر؟ حمید نے حیرت سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، بیوی کی۔ تم واقعی چگت ہو کیا؟ میں کیا جانوں۔ پھر بھی اندازن، قاسم نے اتنی سنجیدگی سے کہا جیسے حمید اس کی بیوی کو بھی دیکھ چکا ہو۔ کیا میں نے تمہاری بیوی کو دیکھا ہے؟ حمید جھلا کر بولا۔ او حمید بھائی، وہ صرف 14 برس کی ہے، میرے باپ نے زبردستی مجھے قتل کر دیا۔ فکر مت کرو، میں قاتل کا سراغ لگاؤں گا، حمید اکتا کر بولا۔ حمید بھائی، جب میں کسی عورت اور مرد کو ہنس ہنس کر باتیں کرتا دیکھتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ دھاڑے مار مار کر روؤں۔ کیوں؟ حمید نے مضحکانہ انداز میں پوچھا۔ حمید بھائی، میری زندگی کی سب سے بڑی ٹریجڈی۔ پہلے ایک بات کا فیصلہ کر لو کہ تم یہی جملہ کتنی بار دہراؤ گے۔ میرا دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں، قاسم سچ مچ سورنے لگا۔ مت بور کرو، میں خودکشی کر لوں گا۔ گھر پہنچ کر حمید اپنا اوپری ہونٹ بھینچ کر بولا، ورنہ تمہاری 9 من کی لاش ہم سے تو نہ اٹھے گی۔ ہائے اپنا کوئی نہیں، قاسم نے گلوگیر آواز میں کہا اور اپنا منہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ حمید اسے قہر آلود نظروں سے گھورنے لگا۔ قاسم اس کی دلچسپیوں کا بہترین سامان تھا، لیکن بعض اوقات وہ بڑی شدت سے بور کرنے لگتا تھا۔ دونوں کی دوستی زیادہ پرانی نہیں تھی، مگر قاسم تھوڑے ہی عرصے میں حمید کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ حمید بھائی، میں رونا چاہتا ہوں، قاسم تھوڑی دیر بعد بولا۔ کیوں بابا کیوں، بکو بھی، حمید نے دانت پیس کر کہا۔ حمید بھائی، میں نہیں جانتا کہ میاں بیوی کی محبت کی چڑیا کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے، حمید نے لاپرواہی سے کہا اور پائپ میں تمباکو بھرنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر فریدی اسی ہوٹل میں قیام پر مصر رہا تو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ظاہر تھا کہ لڑکیوں کی موجودگی کے بغیر سروس ناممکن تھی، اور پھر اگر کسی ہوٹل میں قیام کرنے کے بعد ذاتی کام بھی خود ہی انجام دینے پڑے تو گھر کی یادوں سے کس طرح نکل سکے گی۔ تفریح دراصل ماحول سے فرار کا نام ہے۔ اگر تفریح کے دوران میں پچھلے ماحول کی یاد دل میں کچوکے لگاتی رہے تو پھر وہ تفریح ہی کہاں رہ گئی۔ حمید پائپ سلگا کر کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ حمید بھائی، قاسم نے پھر کچھ کہنا چاہا۔ تمہیں گانا آتا ہے، حمید نے پوچھا۔ کیوں، ہا 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 ہا، وہ احمقوں کی طرح ہنسنے لگا۔ قاسم کی ہنسی کا انداز عجیب تھا، بس وہ ہنستا تھا، بات بات پر ہنس دیتا تھا، مگر اس کا چہرہ ہر قسم کے اثرات سے آری ہوتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس ہنسی کا اس کے دل سے ذرا برابر بھی تعلق نہ ہو۔ اٹھو یہاں سے، حمید اٹھتا ہوا بولا۔ قاسم اٹھ ہی رہا تھا کہ فریدی اور میجر نصرت بھی وہیں آ گئے۔ دونوں میں اسی کیس کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ بھی اسی میز پر آ گئے اور حمید نے نہ جانے کیوں کھسک جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، مگر وہ کھڑکی فریدی کہہ رہا تھا ظاہر ہے کہ وہ اسے اندر سے بند کر کے سوئی ہوگی۔ بھائی وہ بھوس تھا نا، میجر نصرت مسکرا کر بولا۔ پولیس نے اسے باور کر لیا ہے کہ وہ غیر معمولی نشانات عرصے سے یہاں شہرت پا رہے ہیں۔ فریدی سگار سلگانے لگا، لیکن غنیمت یہی ہے کہ وہ بھوت ابھی تک کسی کو نظر نہیں آیا، ورنہ ٹیکم گارڈ بڑی دلچسپ جگہ ہے، میجر نصرت پھر بولا۔ پولیس والوں کا برتاؤ یہاں کے مینیجر کے ساتھ اچھا نہیں ہے، فریدی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یہاں اس کے متعلق کوئی بھی اچھی رائے نہیں رکھتا، میجر نصرت بولا۔ کیوں بھائی، بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے یہاں ہر معاملے میں مشرقیت برقرار ہے، لہٰذا کسی ایسی جگہ مینیجر قسم کے آدمی کے لیے لوگ برے ہی خیالات رکھیں گے۔ میں نہیں سمجھا، فزاروں کے علاوہ اور کسی ہوٹل میں لڑکیاں نہیں ہیں۔ اوہ، فریدی مسکرا کر بولا، لیکن وہ برا آدمی تو نہیں معلوم ہوتا۔ ہاں ہاں، اس کے چہرے پر بڑھاپے میں بھی بڑا بھولا پن موجود ہے، لیکن میں اپنے 55 سالہ تجربات کی بنا پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ بعض حالات میں چہرہ دل کی غمازی نہیں کرتا۔ تھوڑی دیر کے لیے پھر خاموشی چھا گئی۔ حمید پائپ کے ہلکے ہلکے کش لیتا رہا۔ قاسم اس طرح پہلو بدل رہا تھا جسے وہ زبردستی وہاں بٹھایا گیا ہو اور اخلاقاً خود پر جبر کر رہا ہو۔ بہرحال فریدی طویل سانس لے کر بولا، آپ اس واقعے کو کوئی غیر معمولی حادثہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں؟ قطعی، میجر نصرت نے کہا، میں بھوتوں اور شیطانوں پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ اچھی بات ہے، فریدی نے آہستہ سے کہا اور بجھے ہوا سگار سلگانے لگا۔ قاسم نے بھار سا منہ پھاڑ کر انگڑائی لی اور اس طرح ہونٹ سکوڑ کر کھڑکی سے نظر آنے والی پہاڑیوں کو دیکھنے لگا، جسے کہہ رہا ہو خیر اگلی انگڑائی پر تمہارا صفایا ہو جائے گا۔ آپ نے عورتوں کے لیے کیا سوچا، میجر نصرت نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ ساتھی قیام کرنے پر مصر ہیں، فریدی نے کہا۔ میں تو اسے مناسب نہیں سمجھتا، ویسے آپ لوگوں کو اختیار ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ان میں سے کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس پر میں کسی قسم کا دباؤ ڈال سکوں۔ خوب یاد آیا، میجر نصرت نے مسکرا کر کہا۔ آخر اب آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ شادی، سرجنٹ حمید نے دفتن چونک کر کہا۔ پھر میجر نصرت کو ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے اس نے فریدی کو گلے میں ایک عدد ٹائم پیس لٹکائے رکھنے کا مشورہ دیا ہو۔ فریدی ہنسنے لگا، پھر اس نے میجر نصرت سے کہا، بھائی میجر صاحب، شادی دراصل والدین کے شوق کی چیز ہے اور میں اتفاقاً والدین سے محروم ہو چکا ہوں۔ ہو او، حمید آہستہ سے بڑبڑا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، میں آپ کے لیے والدین کا پورا سیٹ مہیا کر سکتا ہوں۔ جی، میجر نصرت نے حمید کی طرف مڑ کر پوچھا۔ جی ہاں فریدی صاحب، ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر والدین نہ ہوئے تو بیوی خود ہی والدین بن بیچتی ہے۔ میجر نصرت ہنس پڑا۔ قاسم خاموش بیٹھا رہا اور جب بات اس کی سمجھ میں بھی آ گئی تو اس نے ایک اتنا زوردار کہکہ لگایا کہ دیواریں تک جھنجھنا اٹھی۔ میجر نصرت حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شاید قاسم نے بھی موقع کی مزاح کا خیز صورتحال کا اندازہ لگا لیا تھا، اس لیے اس نے اچانک اپنا کہکہ روک دیا اور بالکل ایسا ہی معلوم ہوا جیسے کسی تیز رفتار موٹر کے چاروں پہیوں میں پورے بریک لگ گئے ہوں۔ غالباً یہاں کی انکوائری ختم ہو گئی، فریدی نے کہا۔
ہاں ارے
مجھ سے سنیے، یہ اسی مینیجر کی حرکت ہے، میجر نصرت آہستہ سے بولا۔
مینیجر کی؟
جناب شاید وہ راہ پر نہیں آئی تھی۔
ہوں،
فریدی نے دوسرا سگار سلگا لیا۔ حمید نے قاسم کو آنکھ ماری اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بڑی تھکن ہے، حمید بھی انگڑائی لیتا ہوا اٹھ گیا۔ پھر وہ دونوں اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ راہداری میں انہیں تین آدمی ملے جو انہیں کی طرح پوستینوں اور بالدار ٹوپیاں پہنے ہوئے تھے اور ان کے کانتوں پر رائفلیں لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ تینوں انہیں دیکھ کر حکارت آمیز انداز میں مسکرائے۔ کیا آپ لوگ بھی شکاری ہیں؟ ان میں سے ایک نے انہیں مخاطب کیا۔ یہ بھاری چہرے اور موٹی گردن والا ایک قدآور آدمی تھا۔ لمبائی میں قاسم سے تھوڑا ہی کم رہا ہوگا، لیکن تھوڑی اور جبڑوں کی بناوٹ کہہ رہی تھی کہ وہ قاسم کی طرح بے وقوف نہیں ہے۔ آنکھوں سے سخت گیری، کمینگی اور کمینہ توزی مترشہ تھی۔ شکاری ہیں لیکن پیشاور نہیں، حمید مسکرا کر بولا۔ ہم پہلے ہی سمجھ گئے تھے، پیشاوروں کے ساتھ عورتیں نہیں ہوا کرتی، بھاری چہرے والا ہلکے سے کہکے کے ساتھ بولا۔ جی، حمید اپنا اوپری ہونٹ بھینج کر آگے بڑھ گیا۔ وہ تینوں بے ڈھنگے پن سے ہنستے ہوئے ڈائننگ ہال کی طرف چلے گئے۔ مارو سالوں کو قاسم پوستین کی آستینے چڑھانے کی کوشش کرتا ہوا بولا۔ حمید نے اسے گھور کر دیکھا اور وہ چپ چاپ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ حمید جانتا تھا کہ قاسم لڑنے بھیڑنے میں سب سے آگے ہی رہتا ہے، وہ اپنے ڈیل ڈول کی مناسبت سے اتنا ہی طاقتور بھی تھا، اور یہ بات میں سنی سنائی نہیں تھی۔ خود حمید کو بھی ایک بار اس کا تجربہ ہو چکا تھا۔ قاسم نے اس کی موجودگی میں ایک آدمی کو اس کی موٹر سائیکل سمیت سڑک کے داہنے کنارے سے اٹھا کر بائیں کنارے پر رکھ دیا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک بار حمید اور قاسم کسی سڑک سے پیدل گزر رہے تھے۔ اچانک سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے ایک موٹر سائیکل سوار نے سہمن قاسم کی پینٹ پر تھوک دیا۔ قاسم کو بڑا تاؤ آیا۔ بات زیادہ بڑھی تو موٹر سائیکل والا شاید قاسم کو گالی دے بیٹھا۔ قاسم جواب میں گالی تو نہ دے سکا، لیکن احتجاجن اس نے اسے موٹر سائیکل سمیت اٹھا کر دوسرے کنارے پر رکھ دیا۔ پتہ نہیں کیوں وہ حمید کا اتنا گرویدہ ہو گیا تھا، حالانکہ اسے غصہ بڑی جلدی آ جاتا تھا، لیکن وہ حمید کی تلخ سے تلخ بات کبھی برا نہیں مانتا تھا۔ ویسے وہ اگر حمید پر اپنی ایک ٹانگ بھی رکھ دیتا تو اس کی ہڈیاں پسلیاں برابر ہو جاتی۔ وہ دونوں اسی کمرے میں آئے جہاں سے اٹھ کر گئے تھے۔ اب وہاں کرنل شمشاد اور زاہد کریم کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ کہیے حمید صاحب، کیا بات تھی؟ کرنل شمشاد نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہی پیروں کے عجیب و غریب نشانات کا چرچا چل رہا ہے، میں آپ کی بے ہوشی کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ اوہ، وہ قاسم ہنسنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں چکر سا آ گیا تھا، حمید جلدی سے بول پڑا۔ غزالہ، صوفیہ اور شہناز مسکرا رہی تھی۔ عالم گرسنگی میں عموماً یہی ہوتا ہے، فرزانہ بولی۔ جی ہاں جی ہاں، قاسم احمقانہ انداز میں سر ہلانے لگا۔ حیوانات، نباتات، حتیٰ کہ جمادات پر بھی گرسنگی کا رد عمل ہوتا ہے، فرزانہ پھر بھولی۔ میرے خیال سے یہ ایک اقتتلائی خل ہے، قاسم نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ ہائیں، حمید اسے گھور کر بولا، یہ اقتتلائی خل کیا بلا ہے؟ میں بھی شاید یہ لفظ پہلی بار سن رہی ہوں، فرزانہ نے کہا۔ اوہو، آپ لوگ لائی خل نہیں جانتے؟ چچ چچ، مجھے افسوس ہے۔ ہائے، حمید اسے گھور کر بولا، یہ اقتتا لائی خل کیا بلا ہے؟ میں بھی شاید یہ لفظ پہلی بار سن رہی ہوں، فرزانہ نے کہا۔ اوہو، آپ لوگ لائی خل نہیں جانتے؟ مجھے افسوس ہے، قاسم نے اپنے بڑے بڑے دانتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ شاید آپ نے لائن حل کی مٹی پلید کی ہے، نواب صاحب ہنس کر بولے۔ نہیں صاحب، لائی خل میں جاہل نہیں ہوں، قاسم نے برا مان کر کہا۔ لائن حل، محمید بنا کر کہا، لائن حل تو پھر ہوگا، قاسم نے اتنی معصومیت سے کہا کہ سب بے ساختہ ہنس پڑے۔ میں نے سنا ہے کہ ویسے ہی نشانات مختلف جگہوں پر کئی دنوں سے دیکھے جا رہے ہیں، کرنل شمشاد نے کہا۔ حیرت انگیز بات ہے، نواب صاحب بولے۔ یقیناً اس پرسرار ہستی کا قد کم از کم 15 فٹ ضرور ہوگا، حمید بولا۔ اور سنیے، حمید نے نواب صاحب کو مخاطب کیا، میں خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ نشانات میرے ہی پیروں کے ہیں۔ بھائی، میری تجویز تو یہی ہے کہ لڑکیاں یہاں نہ ٹھہریں، نواب صاحب نے کہا۔ واہ چچا جان، فرزانہ بولی، آخر ہم میں بھی تو خود اعتمادی ہونی چاہیے۔ بھائی، تم کرنل کی بیٹی ہو، نواب صاحب ہنس کر رہ گئے۔ یہاں ٹھہرنے میں کیا حرج ہے ابا جانی، غزالہ بولی۔ ہم کہیں رہیں اور آپ کہیں، حمید کچھ بولنے ہی والا تھا کہ ہوٹل کا مینیجر خود ہی اپنے ہاتھوں پر ایک بڑا سا ٹرے اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے سخت افسوس ہے، اس نے ناشتے کا ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کہا، جو کچھ بھی مجھ سے بن پڑا ہے حاضر کر رہا ہوں۔ او ہو، آپ نے ناحق تکلیف کی ہے، نواب صاحب نے کہا، ہم نے تو کہا تھا کہ یہ سب کچھ خود ہی کر لیں گے۔ ایک صاحب ڈائننگ ہال میں ہیں، انہیں بھیج دیجیے گا، حمید نے اس سے کہا۔ بس اتنا ہی سا ناشتہ، قاسم نے بڑی اداسی سے کہا۔ تمہارے لیے اونٹ مسلم آئے گا، حمید بولا۔ قاسم صاحب آپ ہلکی غذائیں استعمال کیا کیجیے، فرزانہ نے کہا۔ حمید بھائی مجھے بھوک پر غصہ آ جاتا ہے، قاسم نے برا مان کر کہا۔ شاید فرزانہ کچھ کہنے والی تھی کہ فریدی آ گیا۔ انہوں نے اپنی کرسیاں میز کے قریب کھسکا لی، غزالہ چائے بنانے لگی۔ ناشتے کے دوران میں پھر اس کیس کے متعلق گفتگو چھڑ گئی۔ ان لوگوں نے کمرے کی چھت کی طرف دھیان نہیں دیا، فریدی بولا۔ کیوں، چھت سے کیا مطلب، حمید نے کہا۔ اگر چھت سے کوئی مطلب نہیں تو پھر ہمیں یہ بات باور ہی کر لینی پڑے گی کہ وہ کسی مافوق الفطرت ہستی کے پیروں کے نشانات ہیں۔ آخر باور کر لینے میں کیا حرج ہے، غزالہ نے کہا۔ اوہ، تو آپ بھی اس پر یقین رکھتی ہیں، فریدی مسکرا کر بولا۔ کیا آپ کو اپنی حویلی کے پرسرار واقعات یاد نہیں، غزالہ کچھ نہ بولی۔ ویسے میں نے اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ انہیں اس کی طرف توجہ دلاتا، فریدی نے کہا۔ ناشتہ ختم کر چکنے کے بعد فریدی رائفلوں کا جائزہ لینے لگا اور حمید کی جان میں جان آئی۔ اگر وہ رائفلوں میں دلچسپی لینے کے بعد ہوٹل کی چھت پر چڑھ دوڑنے کا ارادہ ظاہر کرتا تو حمید کی تفریح کی عافیت خطرے میں نظر آنے لگتی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، فضا دھندلا گئی تھی اور برف گرنے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ صفحہ نمبر 27، ایک فائر۔ انہوں نے دن بھر آرام کیا، شکار کا پروگرام دوسرے دن سے تھا۔ فریدی بہت شدت سے بور نظر آ رہا تھا، عورتوں کی موجودگی اسے بری طرح کھل رہی تھی۔ صبح سے کئی آدمی عورتوں کی موسم سرما کے شکار میں شرکت پر تضحیک آمیز باتیں کہہ چکے تھے۔ قاسم، حمید اور فریدی ایک ہی کمرے میں تھے۔ زاہد کریم اور اس کی بیوی صوفیہ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا تھا۔ شہناز اور غزالہ نواب صاحب کے ساتھ تھی۔ کرنل شمشاد اور اس کی لڑکی فرزانہ چوتھے کمرے میں بند تھے۔ شام کو فریدی اٹھ کر نواب صاحب کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی قاسم نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ ہائیں ہائیں، حمید بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ قاسم پلنگ پر اوندا پڑا پھول پچک رہا تھا۔ ارے کیا ہوا تمہیں، ڈانگر کہیں کے؟ حمید بھائی بس رو لینے دیجئے، شرم نہیں آتی تمہیں، اتنا بڑا ڈیل ڈول کی ایسی تیسی؟ قاسم جھنجھلا کر بیٹھ گیا، لعنت ہے اس ڈیل ڈول پر۔ آخر غصے کی وجہ پیارے، حمید نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ غصے کی وجہ، قاسم رومال سے آنسو پونچھتا ہوا بولا، میری شادی کو 6 ماہ گزرے لیکن میں اب بھی کما رہا ہوں۔ کیا مطلب، حمید آنکھیں کھول کر بولا۔ سالی مجھے دیکھ کر گل گپاڑا مچاتی ہے، چیخ کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ واقعی، حمید بھائی میں جھوٹ نہیں بولتا، قاسم کی آواز پھر گلوگیر ہو گئی، میں اسی غم میں گھل رہا ہوں۔ مجھے افسوس ہے پیارے قاسم، میری شادی میرے باپ نے زبردستی کر دی۔ وہ سرمایہ دار ضرور ہیں مگر بنیا ٹائپ کے علم کی روشنی سے محروم، وہ صرف دولت سمیٹنا جانتے ہیں، آدمی کی ان کی نظروں میں کوئی وقت نہیں۔ حمید خاموشی سے سنتا رہا، پھر انتہائی سنجیدگی سے بولا، حمیدہ بانو سے کشتی لڑو گے؟ میں نے سوچا تھا، قاسم نے اتنی ہی سنجیدگی سے جواب دیا، لیکن والد صاحب، تم نے سوچا تھا؟ حمید تحیر امیز انداز میں چیخا۔ ہاں، قاسم سر ہلا کر بولا، وہ یہی تو کہتی ہے نا کہ جو مجھے زیر کر لے گا اسی سے شادی کر لوں گی۔ حمید سنجیدگی سے کچھ سوچتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، کرنل صاحب کی لڑکی سے عشق کرو گے کیا؟ قاسم نے آگے جھک کر سرگوشی کی، فرزانہ سے عشق؟ قاسم تھوک نکل کر منہ چلانے لگا، کرنل صاحب تمہیں بہت پسند کرتے ہیں، حمید نے سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ یہ جوان تو جنرل بننے کے لائق ہے۔ اچھا، قاسم احمقانہ انداز میں آنکھیں پھاڑ کر بولا، ہاں اور لڑکی بھی کافی تندرست ہے تو، مگر عشق؟ کیوں، کیا بات ہے؟ عشق کیسے کروں گا، مجھے آتا ہی نہیں، میں نے کبھی نہیں کیا۔ بگھی میں جوتے گئے ہو کبھی، حمید جھنجھلا کر بولا۔ قاسم ہنس پڑا، دروازے پر قدموں کی آواز سنائی دی اور قاسم بھوکھلا گیا، کیونکہ آنے والی فرزانہ ہی تھی، اس کے ساتھ شہناز بھی تھی۔ کیوں حمید صاحب، کیا آپ بھی مریضانہ ذہنیت کے حامل ہو گئے، فرزانہ نے کہا۔ نہیں تو، ذرا قاسم کو ایک صحت مند مشورہ دے رہا تھا۔ قاسم نے بوکھلا کر کچھ کہنا چاہا اور اس کے منہ سے بیک وقت کئی طرح کی آوازیں نکل کر رہ گئی. فرزانہ اور شہناز ہنسنے لگی. میں بھی تو سنوں کہ کیا مشورہ تھا, فرزانہ نے کہا. یہی کہ یہ حضرت کرنل سے قریب ہو جائیں تو بہتر ہے. اس جملے پر قاسم کا حلیہ بری طرح بگڑ گیا. وہ آنکھیں پھاڑے حمید کو گھور رہا تھا. میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی. او مطلب صاف ہے, کچھ نہیں. ہا 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 ہا. قاسم اپنی دانش میں بچاؤ کی کوئی صورت نہ دیکھ کر شور مچانے والے انداز میں ہنسنے لگا. میں انہیں یہ مشورہ دے رہا تھا کہ فوج میں ملازمت کر لیں, حمید نے کہا. خیر وہ سب ٹھیک ہے, لیکن اس وقت کمرے میں پڑے رہنا کہاں کی دانش مندی ہے. ذرا باہر نکل کر دیکھیے, مغربی گوشے سے بادل سرک گئے ہیں اور شفق کا رنگ برف پوش پہاڑیوں میں بکھر گیا ہے. حمید نے مسکرا کر شہناز کو آنکھ مار دی اور وہ برا سمو بنا کر کھا جانے والے انداز میں اسے گھورنے لگی. فرید صاحب کہاں ہیں, حمید نے پوچھا. چھت پر. چھت پر, حمید اچھل پڑا. اور آپ کو یاد فرما رہے ہیں, شہناز لچک کر بولی. شفق کی بہار دیکھ رہے ہیں یا؟ جی نہیں, کچھ نشانات, شہناز نے اس کی بات کاٹ دی. باقی رہے گا کب تک نام و نشان ہمارا, حمید دردناک انداز میں گنگنانے لگا. شہناز اور فرزانہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائیں. بدد آفرنشی ہی سے آدمی تن آسانی کا جویا رہا ہے, فرزانہ نے کہا. میں نے آپ کو ان کا پیغام پہنچا دیا, اب آپ جانے. وہ دونوں چلی گئیں. دیکھا تم نے, حمید نے اٹھ کر جوتا پہنتے ہوئے قاسم سے کہا. وہ خود ہی تم سے عشق کرنا چاہتی ہے, خود ہی مجھ سے. ہی قاسم ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگا. ابے تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے ہی ڈھیل ڈول کے الفاظ استعمال کرتی ہے, بدد آفر نشی. تو حمید بھائی سچ مچ پھر میں؟ مگر کیسے, میں بتاؤں گا تو پھر بتائیے نا. ذرا ایک ٹھنڈی سانس تو بھرو, حمید نے کہا. قاسم ٹھنڈی سانس لینے کے لیے اپنے پھیپھڑوں میں ہوا کھینچنے لگا, لیکن درمیان ہی میں اسے ہنسی آ گئی. تم نہیں کر سکو گے عشق, حمید برسموں بنا کر بولا. فریدی گمشدہ ہیڈ ویٹرس کے کمرے کی چھت پر کھڑا نیچے کی طرف دیکھ رہا تھا. وہ تنہا تھا اور لکڑی کی سیڑھیوں کے ذریعے اوپر تک پہنچا تھا. آخری منزل یا دوسری منزل کی سپاٹ چھتوں پر جانے کے لیے باقاعدہ زینے نہیں تھے. فریدی اس طرح خیالات میں ڈوبا ہوا تھا, اسے حمید کے آنے تک کی خبر نہ ہوئی. حمید بھی تنہا ہی تھا. اس نے تو کوشش کی تھی کہ قاسم کو بھی اوپر چڑھا لے جائے, لیکن قاسم نے صاف انکار کر دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ لکڑی کی معمولی سی سیڑھی اس کا بوجھ نہ سنبھال سکے گی. ہے ہے, حمید سسکی لے کر بولا. آج شفق کتنی حسین لگ رہی ہے. اوم, فریدی چونک کر مڑا. چند لمحے تفکر آمیز انداز میں حمید کی آنکھوں میں دیکھتا رہا. میں نے تمہیں شاعری کرنے کے لیے نہیں بلایا, وہ تو میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے اپنا مرثیہ لکھوائیں گے, حمید منہ بنا کر بولا. ان لڑکیوں کو کسی طرح سمجھاؤ کہ یہاں ان کا ٹھہرنا ٹھیک نہیں. اوہ, تو کیا یہ بات ایسی ہی تھی کہ تیسری منزل پر کہی جائے؟ ارے بابا, میں اس کیس میں دلچسپی نہیں لے رہا ہوں. میں نے تمہیں شکار کے لیے, جگہ تجویز کرنے کے لیے بلایا ہے. رہائشی کمروں سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں, حمید نے بڑی سنجیدگی سے کہا. بکنے لگے. سنیے جناب, میں پتھر کا نہیں ہوں, مجھے سردی لگ رہی ہے اور میں زیادہ دیر تک کسی کھلی جگہ پر ٹھہر نہیں سکتا. تم آئے ہی کیوں تھے؟ فریدی نے جیب سے دوربین نکال کر لگاتے ہوئے کہا. آدمی کا احمق پن دیکھیے, حمید بولا. ظاہر ہے کہ لومڑی کھائی نہیں جاتی اور محض ان کی کھالیں حاصل کرنے کے لیے اتنے دھکے کھانا عقل مندی نہیں. کیا بتاؤں, یہ بات مجھے پہلے نہ سوجھی ورنہ میں وہیں آپ کو لومڑیوں کی کھالیں خرید دیتا, ایک دو نہیں بلکہ درجنوں. بکو مت. بہت بہتر, حمید واپسی کے لیے مڑتا ہوا بولا. نیچے ہی ملاقات ہوگی, یہ جگہ چونکہ خط استوا سے بہت دور ہے لہٰذا مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا جغرافیہ خطرے میں نہ پڑ جائے. حمید نے چند ہی زینے طے کیے تھے کہ دفتر میں اس نے فائر کی آواز سنی اور ساتھ ہی کوئی چھت پر دھم سے گر پڑا. کیا ہوا, حمید چیخ کر مڑا اور پھر تیزی سے اوپر جانے لگا. اس کا سر چھت کی سطح سے تقریباً ایک ہی بالشت ابھرا تھا کہ اسے فریدی کی آواز سنائی دی. نیچے جاؤ. فریدی چھت پر اونگا پڑا سیڑھیوں کی طرف رینگ رہا تھا. حمید دیوار کی طرف منہ کیے ہوئے تین چار سیڑھیاں نیچے اتر گیا. اتر جاؤ, فرید کی آواز پھر سنائی دی. حمید نے وہیں سے چھلانگ لگا دی اور نیچے پہنچ کر فریدی کو سیڑھی سے اترتے دیکھتا رہا. کیا ہوا, کیا بات ہے, حمید نے بکھلا کر پوچھا. کچھ نہیں, صرف ٹوپی بدلنے پڑے گی, فریدی مسکرا کر بولا اور اپنے سر سے بالدار ٹوپی اتار کر حمید کے چہرے کے قریب کر دی. ٹوپی کے اوپری حصے میں ایک بڑا سا سوراخ تھا اور اس کی نوعیت کہہ رہی تھی کہ وہ کسی رائفل کی گولی کا نتیجہ ہے. یہ کیا ہوا؟ سوراخ, فریدی نے سنجیدگی سے کہا. کیا تم نہیں جانتے کہ سوراخ کسے کہتے ہیں؟ لیکن یہ ہوا کیسے؟ اس طرح ہوا کہ اگر کچھ اور نیچے ہوتا تو میں تمہارے احمقانہ سوالات سے ہمیشہ کے لیے بچ جاتا. گولی حمید آنکھیں نکال کر بولا، لیکن آئی کدھر سے؟ آئیے باہر دیکھیے. سنو بیٹے، فریدی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، دوسرے سوراخ والے جسم کو لاش کہیں گے، ویسے تم اس کا تذکرہ ساتھیوں سے مت کرنا، لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے، حمید مستربانہ انداز میں بولا. صرف اتنا ہی کہ چل کر ہوٹل کے منیجر کو اپنی لطیفہ گوئی سے محظوظ کرو، لیکن ٹھہرو، جاؤ پہلے میرے صندوق سے دوسری ٹوپی نکال لاؤ، اسے رکھتے آنا. حمید قریب قریب دوڑتا ہوا اپنے کمرے تک آیا، فریدی کے صندوق سے ٹوپی نکالی اور قاسم کی گھوم گھوم پر دھیان دیے بغیر باہر نکل گیا. دونوں ڈائننگ ہال میں پہنچے. منیجر کاؤنٹر پر کوہنیا ٹے کے خلا میں گھور رہا تھا. ان کے قدموں کی آہٹ پر چونک کر مسکرانے لگا. اس کی مسکراہٹ بڑھاپے میں بھی بڑی دلاویز تھی. مجھے بڑا افسوس ہے، آپ لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اس نے کہا. قطعی نہیں، ویسے میں نے سنا ہے کہ آپ کو دو ایک آدمی مل گئے ہیں، فریدی بولا. جی ہاں، ایک باورچی اور دو خادم. چلیے یہ بھی غنیمت ہے، فریدی نے کہا اور ایک اچٹتی سی نظر ڈائننگ ہال پر ڈالی. دو آدمیوں کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا. حمید نے انہیں پہلی نظر میں پہچان لیا. یہ انہی تینوں شکاریوں میں سے تھے جن سے وہ صبح ہی الجھتے الجھتے رہ گیا تھا. اس وقت بھاری چہرے والا ان میں نہیں تھا. فریدی اور حمید کاؤنٹر کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے. کیوں جناب؟ فریدی نے منیجر کو آہستہ سے مخاطب کیا. کبھی آپ کے ہوٹل میں کوئی قتل بھی ہوا ہے؟ قتل؟ منیجر یک بیک چونک پڑا. میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا. اب میں آپ کو قتل کا مطلب کس طرح سمجھاؤں؟ نہیں صاحب، یہاں کبھی قتل وتل نہیں ہوا، میں نے یوں ہی پوچھا تھا، فریدی نے جیب سے سکار کیس نکالتے ہوئے کہا. لیجئے. جی شکریہ، مجھے تمباکو سے رغبت نہیں. فریدی نے ایک سگار سلکا لیا. میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ نے یہ سوال کیوں کیا، منیجر آہستہ سے بڑبڑایا جیسے اس نے خود سے کہا ہو. اوہو، آپ الجھن میں نامبتلا ہو، فریدی نے کہا. پھر حال میں بیٹھے ہوئے دونوں آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھے، شکاری؟ جی ہاں، اور آپ ہی لوگوں کی طرح میرے لیے اجنبی ہیں. یعنی؟ فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا. میرا خیال ہے کہ یہ اس سیزن کے علاوہ اور کبھی یہاں نہیں ٹھہرے. کب سے مقیم ہیں؟ تقریباً ایک ماہ سے. تب تو انہوں نے کافی شکار کر لیا ہوگا. مجھے اس کے متعلق علم نہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ ضرور دوں گا، وہ بھی محض اس لیے کہ آپ کے ساتھ لیڈیز بھی ہیں. یہاں کسی شکاری سے دشمنی مت مول لیجئے گا، خصوصاً پیشاور شکاریوں سے، کیونکہ سیزن ختم ہونے پر جب برف پگھلتی ہے تو دو چار لاشیں ضرور نکلتی ہیں. آج تک کوئی سیزن خالی نہیں گیا. اوہ، فریدی نہ صرف سنجیدہ ہو گیا بلکہ اس کی آنکھوں سے حیرت بھی جھانکنے لگی تھی، جس کے متعلق حمید نے اندازہ لگایا کہ وہ 100% مصنوعی تھی. جی ہاں، پچھلے سال 3 لاشیں ملی تھی اور وہ تینوں شکاری تھے. ان میں سے ایک کا قیام یہاں فزاروں میں تھا. پولیس نے کچھ نہیں کیا؟ فریدی نے پوچھا. پولیس؟ منیجر تمسخر آمیز لہجے میں بولا. پولیس نے ان لاشوں کو اٹھوا کر ان کا پوسٹ مارٹم کرا دیا تھا. اگر ہم یہیں کاؤنٹر پر کھڑے کھڑے کافی پئیں تو کیا حرج ہے؟ فریدی نے کہا. کوئی حرج نہیں جناب، ابھی لیجئے سٹرونگ یا لائٹ. سٹرونگ ود کریم. منیجر چلا گیا. وہ دونوں وہیں کاؤنٹر پر کھڑے رہے. یہ شکاری، حمید آہستہ سے بولا، ان کے ساتھ ایک اور بھی تھا، میں جانتا ہوں، میں نے صبح دیکھا تھا، اور وہ تیسرا صورت سے کوئی اچھا آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا. صورتیں اکثر دھوکہ بھی دیتی ہیں. منیجر واپس آ گیا، شاید وہ کچن میں کافی کے لیے کہنے گیا تھا. آخر یہ شکاری آپس میں لڑ کیوں جاتے ہیں؟ فریدی نے پوچھا. اس کی بھی ایک وجہ ہے، منیجر بولا، شکار کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ سرکاری اجازت ناموں کے ساتھ مختلف پارٹیوں کے لیے جگہ کا تعین بھی کر دیا جائے، کیونکہ کئی مقامی اخبارات نے حکام کی توجہ اس طرف مبذول کرانے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. یہ تو واقعی بری بات ہے، فریدی نے کہا. کچھ دیر خاموشی رہی، پھر کافی آ گئی. آپ کی وہ لڑکی، فریدی کافی کے کپ میں شکر ڈالتا ہوا بولا، کیا یہاں کسی سے اس کی دشمنی تھی؟ نہیں جناب، وہ بڑی نیک لڑکی تھی. اوہ، لیکن نیک آدمیوں کے بھی تو دشمن ہوتے ہیں، ان کی نیکی ہی دوسروں کی دشمنی کی وجہ بن جاتی ہے. ہوتے ہوں گے، مگر اس کا کوئی دشمن نہیں تھا، کیونکہ وہ کسی سے زیادہ ملتی ہی نہیں تھی. اغوا کی وارداتیں یہاں عام ہوں گی. نہیں جناب، میرے ہوٹل میں یہ پہلا واقعہ ہے. آپ غلط سمجھے، فریدی مسکرا کر بولا. یہاں سے مراد ٹیکم گڑھ تھی. ٹیکم گڑھ کے لیے اغوا کی وارداتیں نہیں نہیں، اور ایسی وارداتیں عموماً سردیوں میں ہی ہوتی ہیں. سردیوں میں؟ فریدی کچھ سوچنے لگا. لیکن وہ پر اصرار نشانات ٹیکم گڑھ کے لیے نئے ہیں، منیجر نے کہا. نئے ہیں، مگر میں نے سنا ہے کہ وہ اس سے قبل بھی مختلف مقامات پر دیکھے گئے ہیں. جی ہاں، یہ اسی سیزن کی بات ہے، شاید 15-20 دنوں سے ان کے متعلق سنائی دینے لگا ہے۔ حال کے 24 فرش سے جوتے کی آوازیں پھیل رہی تھی۔ فریدی اور حمید نے مڑ کر دیکھا، بھاری چہرے والا شکاری حال میں داخل ہو چکا تھا۔ حماقتیں، گڈ ایوننگ مینیجر، اس نے مینیجر کو مخاطب کیا۔ ایوننگ جینٹل مین، میں بھی گرم کافی کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ ضرور ضرور، مینیجر نے کاؤنٹر پر رکھی ہوئی گھنٹی بجاتے ہوئے کہا۔ اسٹرانگسٹ پوس بل، وہ بائیں کوہنی کاؤنٹر پر ٹیک کر داہنے ہاتھ کی انگلیوں سے اپنی رائفل کا کندھا کھٹکھٹانے لگا جو اس کے کاندھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس وقت حمید کو اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک معلوم ہو رہا تھا۔ فریدی نے اسے نیچے سے اوپر تک دیکھا اور پھر کافی پینے لگا۔ آپ لوگوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، مینیجر نے اس سے کہا۔ ہمیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، شکاری مسکرا کر بولا۔ شکار کیسا ہو رہا ہے؟ انتہائی خراب نہ ہونے کے برابر۔ اس بار گرومی کی پارٹی بڑی زبردستیوں پر اتر آئی ہے۔ کیا کروں، میرے پاس زیادہ آدمی نہیں ہے ورنہ ایک ایک کو سیدھا کر دیتا، ایسے میں تو دبنا ہی پڑتا ہے۔ آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ سیتل گھاٹی کی طرف، شکار سچ مچ ادھر ہی ہے مگر گرومی کے کتے بھی ادھر ہی جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں اس بار گرومی صاحب فزاروں میں کیوں نہیں ٹھہرے، اسے شاید معلوم تھا کہ میں اس بار فزاروں میں قیام کروں گا۔ تو آپ پہلے بھی یہاں آتے رہے ہیں؟ مینیجر نے پوچھا۔ برابر، میں تقریباً 10 سال سے یہاں آ رہا ہوں، شکاری نے ویٹر کے ہاتھ سے کافی کی ٹرے لیتے ہوئے کہا۔ اس کے دونوں ساتھی ڈائننگ ہال کے ایک گوشے میں شطرنج کھیل رہے تھے۔ گرومی صاحب اس بار کہاں ٹھہرے ہیں؟ مینیجر نے پوچھا۔ شہر میں، لیکن ہوٹل میں نہیں، انہوں نے کوئی بلڈنگ کرائے پر لی ہے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر بھاری چہرے والا فریدی کی طرف مڑ کر بولا، خصوصاً آپ لوگوں کو بڑی دشواریاں پیش آئیں گی، آپ بالکل نئے معلوم ہوتے ہیں۔ مقصد تفریح ہے، فریدی نے مسکرا کر کہا، اگر شکار نہ بھی ملے گا تو ہمیں افسوس نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شکاری ہنس پڑا، ویسے یہ بطخوں اور ہرنوں کا شکار نہیں ہے، میں تو ہاتھیوں اور شیروں کے شکار کو بھی اس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا، فریدی نے کہا۔ بہت خوب جناب کا اسم شریف، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی سمجھ لیجئے، فریدی مسکرا کر بولا، نام شکار نہیں کھیلا کرتے، یہاں تو گرومی کا نام ہی شکار کھیلا کرتا ہے، شکاری نے سنجیدگی سے کہا۔ اوہ تو وہ اتنا خوفناک ہے، فریدی آہستہ سے بولا۔ اگر آپ کی پارٹی نے بھی سیتل گھاٹی کا رخ کیا تو اس سے کسی رسمی تعارف کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ سیتل گھاٹی، فریدی نے حمید کی طرف دیکھ کر کہا، ہم وہی شکار کھیلیں گے۔ شکاری نے کچھ اس قسم کا کہا لگائے جیسے اس نے کسی بچے کی زبان سے کوئی حماقت انگیز بات سنی ہو۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا، دوستو آخرکار ہمیں ایک آدمی تو ایسا ملا جو سیتل گھاٹی میں اعلانیہ شکار کھیلے گا۔ وہ دونوں پہلے وہیں بیٹھے اسے دیکھتے رہے، پھر شطرنج کی بازی چھوڑ کر اٹھائے۔ یہ جیالے، اس نے فریدی اور حمید کی طرف اشارہ کر کے کہا، سیتل گھاٹی۔ میرا خیال ہے، فریدی نے اس کی بات کاٹ دی، آپ تہذیب کی حدود سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اوہ مجھے افسوس ہے، شکاری یک بیک سنجیدہ ہو گیا۔ آپ کی تعریف، ان میں سے ایک نے کہا۔ تعریف میں بھی نہیں جانتا، بھاری چہرے والے نے کہا، لیکن صورت سے مستقل مزاج آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ چھوڑی اور ناک کی بناوٹ کہہ رہی ہے کہ صفاقی اور نرم دلی دونوں موجود ہیں۔ قیافے کی داد دینی پڑے گی، فریدی مسکرا کر بولا۔ آپ میں مرد کتنے ہیں؟ بھاری چہرے والے نے پوچھا۔ 6۔ اور کیا آپ ہم سے تھوڑی دیر تک گفتگو کرنا پسند کریں گے؟ شکاری نے فریدی کی بات کاٹ کر پوچھا۔ فریدی کچھ سوچ رہا تھا، وہ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر بولا، ضرور، بڑی خوشی سے۔ تو آئیے، شکاری ڈائننگ ہال کی میزوں کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ حمید الجھن میں پڑ گیا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر فریدی کو ہو کیا گیا ہے۔ کچھ ہی دیر قبل اس پر حملہ ہو چکا تھا، اگر گولی ایک انچ نیچے لگی ہوتی تو اس وقت اس کی تجہیز و تکفین کا مسئلہ درپیش ہوتا۔ اس کے باوجود وہ اتنا پرسکون نظر آ رہا تھا جیسے وہ سب محض مزاق ہو۔ شکاریوں کی آپس کی خلش کے متعلق وہ مینیجر سے سن چکا تھا اور اب یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ اسی بھاری چہرے والے کی حرکت نہ رہی ہو۔ وہ پانچوں ایک گوشے میں آ بیٹھے۔ ہاں تو میرے دوست، بھاری چہرے والے نے فریدی کو مخاطب کیا، گرومی بڑا خطرناک آدمی ہے، وہ اپنے کسی بھی حریف کو زندہ دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ 10 سال کے عرصے میں نے اپنے 13 ساتھی ضائع کیے ہیں۔ کیا وہ گرومی ہی کا شکار ہوئے تھے؟ فریدی نے پوچھا۔ قطعی، اس کی پارٹی ہمیشہ طاقتور رہتی ہے اور وہ ہمیشہ مکاری سے مارتا ہے، پولیس کچھ نہیں کرتی، پولیس آج تک اس کے خلاف ثبوت نہیں بہم پہنچا سکی۔ کوئی اور بھی پارٹی ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ بتیری تھی لیکن اب میری پارٹی کے علاوہ اور کوئی نہیں رہ گئی. اب کوئی ٹیکم گڑھ کی طرف رخ بھی نہیں کرتا. اس بار بھی میرے ساتھ 14 آدمی آئے تھے لیکن اب یہی 2 مرد رہ گئے. ان کے علاوہ اور سب نے پیٹھ دکھائی. فریدی نے سگار کیس نکال کر میز پر رکھ دی. بھاری چہرے والے نے ایک سگار نکال کر سلکاتے ہوئے کہا، میں 10 سال سے اس کے مقابلے پر جا رہا ہوں، اب یا تو میں اس کے ہاتھ سے مارا جاؤں گا یا وہ خود میرے ہاتھوں جہنم رسید ہوگا. تو پھر وہ بھی آپ کی تاک میں رہتا ہوگا؟ فریدی نے پوچھا. قطعی، وہ کئی بار مجھ پر حملہ کر چکا ہے. یعنی اگر اس کا بس چلے تو وہ آپ کو گولی مار دینے سے بھی درے نہ کرے. جی ہاں بالکل یہی بات ہے. فریدی کچھ سوچنے لگا. کچھ دیر خاموش رہ کر اس نے بھاری چہرے والے سے پوچھا، ہوٹل کی واردات کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ واردات میں اسے حیرت انگیز کہتا لیکن 1.5 فٹ لمبے پیروں کے نشانات مجھے شبے میں ڈال رہے ہیں. کیوں؟ شبہ کس بات کا؟ فریدی نے پوچھا. وہ نشانات یہاں قریباً 1 ماہ سے دیکھے جا رہے ہیں. سب سے پہلے وسیتل گھاٹی میں دیکھے گئے تھے اور اب بھی زیادہ تر وہیں دکھائی دیتے ہیں. لیکن یہ شبہ کیوں؟ فریدی نے کہا، میں انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتا. ہو سکتا ہے کہ یہ بھی گرومی کی کوئی شرارت ہو. ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مقصد بھی ہوگا. آخر مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ دوسری پارٹی کو خوفزدہ کرنا، بھاری چہرے والے نے کہا. ظاہر ہے کہ کمزور دل کے آدمی ایسی صورت میں سیتل گھاٹی کا رخ نہ کریں گے. فریدی صرف سر ہلا کر رہ گیا. گرومی آپ لوگوں کا بھی دشمن ہو جائے گا، بھاری چہرے والا پھر بولا. مگر ہماری دشمنی شاید اسے بہت مہنگی پڑے، فریدی نے مسکرا کر کہا. آپ ناواقفیت کی بنا پر ایسا کہہ رہے ہیں. گرومی سچ مچ شیطان کا لطفہ ہے. ہم لوگوں سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، حمید نے کہا. وہ شروع ہی سے خاموش تھا لیکن اب اس کی زبان میں کھجلی ہونے لگی تھی. اس سے بڑھنا آسان نہیں، خیر دیکھا جائے گا، فریدی نے لاپرواہی سے کہا. شکار تو ہم بہرحال کھیلیں گے. کب سے ارادہ ہے؟ کل سے. اور سیتل گھاٹی میں ہی؟ جی ہاں وہیں. خیر میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، آگے آپ کو اختیار ہے، شکاری بولا. ہم اس پر غور کریں گے، فریدی نے سنجیدگی سے کہا. ویسے اگر کبھی ہمارے تعاون کی ضرورت محسوس ہو تو بلا تکلف کہہ دیجیے گا. شکریہ، فریدی نے بجھا ہوا سگار سلکا کر کہا. ان نشانات کے متعلق آپ نے کوئی واضح خیال نہیں ظاہر کیا، حمید نے کہا. میں نے اپنا شبہ ظاہر کر دیا، وہ بھی اس بنا پر کہ وہ زیادہ تر سیتل گھاٹی میں دیکھے گئے ہیں. اور اگر اس لڑکی کے اغوا میں گرومی ہی کا ہاتھ ہے تو اس سے بڑا چورا شاید ہی روئے زمین پر دوسرا ہو. گرومی ہے کون؟ فریدی نے پوچھا. ایک پیشاور شکاری، اس سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا. سلسلہ گفتگو زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکا. نواب صاحب نے فریدی کو بلوا بھیجا تھا. دوسری منزل پر جاتے وقت فریدی نے حمید سے کہا، کیا خیال ہے؟ شاید وہ ہم سے تعاون کرنا چاہتا ہے. اگر واقعی گرومی اسی کے بیان کے مطابق نکلا تو، فریدی نے کہا، ہڈیاں توڑ دیں گے اس کی. میرا پٹھا اس کی ٹانگیں چیر کر پھینک دے گا. کون؟ قاسم بھائی، بڑا بے وقوف آدمی ہے. بہترین تفریح ہے، حمید ہنس کر بولا. میں اسے عشق پر آمادہ کر رہا ہوں. یعنی وہ فرزانہ سے عشق کرے گا؟ لاہور والا قوت یار، اس لڑکی کے گفتگو کے انداز سے میں بری طرح اکتا گیا ہوں. فریدی نواب صاحب کے کمرے میں چلا گیا اور حمید نے اپنے کمرے کی راہ لی. یہاں قاسم کی گھوں گھوں کے ساتھ چند سریلے کہہ کے بھی گونج رہے تھے. اندر پہنچ کر اس نے عجیب ہنگامہ دیکھا. غزالہ، شہناز، فرزانہ اور صوفیہ چاروں موجود تھیں. کمرے کی ایک چھوٹی میز ٹوٹی پڑی تھی. حمید نے اپنی رائفل فرش پر پڑی دیکھی جس کی نال بیچ سے ٹیڑھی ہو گئی تھی. آتش دان کو اشتعال دینے والی لوہے کی موٹی سلاخ اس طرح مڑی ہوئی تھی کہ اس کے دونوں سرے ایک دوسرے سے مل گئے تھے. اور پھر اس نے قاسم کو دیکھا جو سامنے کھڑا ٹوٹے ہوئے گلاس کے ٹکڑے چبا چبا کر تھوک رہا تھا. ابے یہ کیا؟ حمید اپنی رائفل اٹھاتا ہوا چیخا.
اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا.